پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے اس پروگرام میں, ان میں سر فہرست تو روسی سفارتکاروں کا دنیا کے 20 سے زائد ملکوں سے اخراج ہے, جس کے بعد ازبکستان میں افغانستان کے بارے میں ہونے والی ایک کانفرنس پر گفتگو ہوگی. پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر کمیشن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کچھ تذکرہ پاکستان کی سیاست کا, اور پھر ٹرائبل ایریا سے پاکستان کے ایک صحافی کی اغوا کے بارے میں بات کریں گے کہ وہاں کا انوائرمنٹ صحافیوں کے لیے کتنا محفوظ ہے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے اپنے ایک شہری اور سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کے الزام میں روسی سفارتکاروں کو نکالا, جس کے بعد روس نے اس کے سفارتکاروں کو نکالا اپنے ہاتھ سے. پھر ایک لہر سی آ گئی اس کی, اور تقریباً 20 سے زائد ملکوں نے اب تک روس کے 130 سے زائد سفارتکاروں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے, جن میں امریکہ سے نکالے جانے والے کوئی 60 کے قریب سفارتکار بھی شامل ہیں. اور روس کا کہنا یہ ہے کہ روس کی وزارت خارجہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے, اس کے بعد وہ صدر ولادیمیر پوٹن کو جوابی اقدامات تجویز کرے گی. اور روس نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ سمیت 20 سے زائد مغربی ممالک سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کا اسی طرح جواب دے گا. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پولیٹیکٹو واشنگٹن کے سینئر ریسرچر عارف انصار صاحب. جی عارف انصار صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے, ابھی تک ڈپلومیٹک ہسٹری میں اتنی بڑی تعداد میں ایک ملک کے سفارتکار اتنے سارے ملکوں سے نہیں نکالے گئے. تقریباً 130 کی تعداد بنتی ہے اور 20 سے زائد ملکوں نے نکالا اپنے یہاں سے, یہ کہاں جا کر منتج ہوگا معاملہ؟
جی جعفری صاحب, یہ ایک تسلسل میں واقعات ہوئے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کے اوپر آلریڈی سینکشنز بھی ہیں, ایک قسم کا کہا جا سکتا ہے کہ یوکرین میں جو واقعات ہوئے اور پھر کرائمیا کا جو ٹیک اوور ہوا روس کا, اور اس کے بعد جو واقعات چلتے رہے ہیں, پھر شام میں روس کی جو رول رہی ہے, رول رہا ہے, وہ بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو امریکہ کی الیکشنز میں دخل اندازی کا معاملہ بھی چل رہا ہے, امریکہ میں اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس کے معاملات اپنی جگہ ایک پروب جاری ہے, اور اس دوران یہ جو یو کے میں واقعہ ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک فرسٹریشن بھی ہے, بلڈ ہوئی ہے ویسٹرن جو الائز ہیں ان کے اندر کہ کس طریقے سے ریسپانس کیا جائے کہ جو روس کا بڑھتا ہوا رول ہے, اور جو یہ آپ نے کہا جس طرح کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ شاید اس میں زیادہ جو پریسیڈنس یا تقویت جس چیز کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انٹیلیجنس آپریشنز روس کے جو چل رہے ہیں مختلف جگہوں میں, شاید اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اتنے بڑے لیول پہ نکالے گئے ہیں لوگ. لیکن یہ تو ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑھتی ہوئی ڈویژن ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے, اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے, اور اس تسلسل میں اب یہ ہے کہ فرسٹریشن بھی بنی ہے, اور اس کے انڈر یورپ اور امریکہ میں یہ تاثر ہے کہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے تو رسپونڈ کرنا ہی تھا.
عارف انصار صاحب, یہاں پر امریکہ میں خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بھی ابھی جیسا کہ ٹرمپ صاحب کی کابینہ میں خاصی ڈسٹفل ہوئے لوگ نکالے گئے ہیں, اور مبصر یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی روس کے بارے میں ذرا کوئی سخت بات کرتا ہے وہ کیبنٹ کا یا ان کی سیکورٹی کاؤنسل کا حصہ نہیں رہتا ہے. دوسری جانب پروب بھی ہو رہی ہے اس کی مداخلت کی, اس کا آپ نے بھی حوالہ دیا, اور یہاں سے بھی 60 سفارتکار نکالے گئے ہیں, اور ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپنے یورپی اتحادی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم کر رہے ہیں. کیا یہ کچھ آپ کو ان صورتحال میں تضاد نظر نہیں آتا؟
یہ ایک گروئنگ کنسرن ہے, جس طرح مطبوعات میں بھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ صدر صاحب نے کرٹیسائز ڈائریکٹلی عموماً نہیں کیا ہوتا, اور آبویسلی یہ اقدام انسٹیٹیوشنز کے طور سے کی طرف سے ریکمینڈ ہوتے ہیں اور پھر ڈیسیجن لیا جاتا ہے. جس طرح ابھی بھی پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ ایک دو دن پہلے ہی ٹرمپ صاحب نے فون کر کے پوٹن صاحب کو کنگریچولیٹ کیا ان کے دوبارہ منتخب ہونے پر, اور اس میں بھی کوئی کرٹیسزم نہیں تھا. تو اس کی دو وجوہات ہو سکیں, جس طرح کہ ایک تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, دوسرا یہ بھی ہے کہ شاید صدر صاحب اپنے لیے ایک روم رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر معاملات کو اچھائی کی طرف لے جانا پڑا کسی موقع پہ تو وہ رول ادا کر سکیں. لیکن دوسری طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے بار بار کہ وہ ڈائریکٹلی کرٹیسائز نہیں کرتے, اور وہی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے کہ کیا صدر صاحب کا کوئی رول تھا, رابطے تھے ماضی میں, اور روس کا کیا رول رہا جو امریکن الیکشن میں انٹرفیئرنس ہوئی, اور بعض اب الیجلی یورپ کے مختلف ممالک میں بھی کوشش رہی ہے. تو یہ ابھی ظاہری بات ہے یہ الیگیشنز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں جو چل رہی ہیں, اور لیکن یہ کہ وہ معاملات کو کمپلیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ جو روس کا انفلوئنس ہے اور وہ جو انٹرفیئرنس کر رہا ہے وہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے, اور اس کس طرح سے روکا جائے, اور دوسری طرف کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے ایک معاملہ ہے جو ہے کہ انفارمیشن کریٹ ڈیولپ کس طرح سے ہو رہی ہے اور کریٹ کس طرح سے کی جا رہی ہے اور شیئر کس طرح سے کی جا رہی ہے, اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے, اور اس کے اگر وہ واقعی ہے اور کس طرح کے اقدام اس انفارمیشن کے بیس پہ کیے جا سکتے ہیں.
عارف انصار صاحب, آپ نے بھی حوالہ دیا اور بھی مبصرین جو ہیں اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ صورتحال تقریباً اسی طرف جا رہی ہے جس طرح سے کولڈ وار کے دور میں تھی. اس میں آپ کو کتنی حقیقت نظر آتی ہے؟
جو ٹریجیکٹری ہے وہ تو ظاہری بات ہے بڑھ رہی اسی طرف, کیونکہ وہ ریئیکشن ہوگا اور اس کے بعد اب جس طرح آپ نے بھی رپورٹ میں بتایا کہ روس اب سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے جواب دے, ظاہری بات ہے ریسیپروسٹی ان معاملات میں آ جاتی ہے, اور منیمم لیول تو وہ بھی شاید یہی کریں جو مختلف ممالک نے کیا. اور اس سے پہلے آپ ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ امریکہ سے 30 ڈپلومیٹ پہلے بھی نکالے جا چکے ہیں, اور اس وقت شاید روس نے ریسیپروک نہیں کیا اور اس طرح سے جواب نہیں دیا تھا, اور اس وقت یہ سائٹ کیا گیا تھا کہ شاید ٹرمپ صاحب جب پوری طرح پریزیڈنسی سنبھال لیں تو وہ معاملات کو سنبھال لیں گے اور شاید روس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب یہ دوبارہ ہوا ہے تو اب وہ پریشر بلڈ اپ ہوگا, لیکن یہ کہ اس کی اگر نہ روکی گئی اس ٹریجیکٹری کو تو ظاہری بات ہے ڈپلومیٹس نکالنے کے بعد خطرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر جو اکنامک ٹرائز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے, پھر رابطے جو ہیں وہ مشکل ہوتے جائیں گے, اور اس میں پھر جو ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز اور جو ہے رائیولری ہے وہ بڑھے گی. لیکن ایک ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی پوائنٹ ہے کہ امریکہ کی بھی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اناؤنس کی گئی ہے اس میں اب اس چیز کو پرائیورٹی دی گئی ہے کہ جو گلوبل پاور ٹسل ہے خاص طور چین روس کی طرف سے اس کی طرف زیادہ فوکس کیا جائے, اور دوسرے معاملات کو جو ہے وہ دوسرے لیول پہ پرائیورٹی دی جائے گی.
اچھا عارف انصار صاحب, کیا مطلب آپ یہ دیکھیے جو تعداد ہے جہاں سے نکالے گئے ہیں وہ 20 سے زیادہ ہے, تو کیا روس از the victim یا یہ کہ اس کا شکار ہو رہا ہے بڑھتی ہوئی جو آئسولیشن ہے اس کا؟
جی, اب اس میں یہ ویریفائی تو نہیں ہوا کہ واقعی معاملات ہوئے کیا ہیں, واقعی یہ اٹیک جو تھا روس نے کیا ہے یا نہیں کیا, اور اس کا ظاہری بات ہے حکومتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اس میں ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جو انفارمیشن بعد میں غلط ثابت ہوئی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر امریکہ اور روس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے. تو اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ والا پہلو بھی ابھرتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈیولپ ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی, وہ ویریفائی کس طرح سے ہوئی, اور اس کے اوپر ڈیسیجن بھی ہو گئے. لیکن زید بات تو ہے کہ روس اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے, وہ کس کس لیول پہ یوز کر رہا ہے, اور اس میں جو سائبر والا ایلیمنٹ ہے وہ نیا عنصر ہے وہ جو ماضی میں نہیں تھا, اور وہ بھی کمپلیکیٹ کر رہا ہے چیز کو. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ معاملات کو روکا کس طریقے سے جا سکتا ہے, اس کو کس طریقے سے جو ہے حالات کو امپروو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر نہیں کیا جاتا تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ ایکشن ری ایکشن ہوتا جائے گا, اور وہ جو ہے جو تلخیاں اس کو بڑھائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اوور دا ٹائم بلڈ اپ ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ویسٹ میں یہ ایک فرسٹریشن بھی تھی, اور وہ ہے بھی ایلیمنٹ ہے کہ کس طریقے سے روس کو رسپونڈ کیا جائے, کیونکہ وہ اگر ہم اسے صرف ایس از دیکھیں تو وہ اپنی انٹرفیئرنس تو بڑھاتا ہی جا رہا ہے, پروبنگ کرتا جا رہا ہے, اور وہ کس لیول پہ رکے گا جبکہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ ای یو جو ہے اس میں بھی یونٹی نہیں ہے, اور ظاہر بات نیٹو نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی روسی سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں, اور نیٹو کی اپنی کریڈیبلٹی بھی پھر کوشچن اٹھ جاتے ہیں.
روس جو ہے وہ زیادہ سے جوابی کارروائی کیا کر سکتا ہے کہ ان ملکوں کے سفارتکاروں کو جواب میں نکال دے, اس سے تو اس کا آئسولیشن ہی بڑھے گا ہی نا.
بالکل, اور اس میں اگر ہم پھر دیکھیں کہ جو وہ ریسیپروک کر رہا ہے روس نہ صرف بلکہ وہ ایک اپ اینٹی اپ بھی کر دیتا ہے, تو اب یہ پتہ نہیں کہ ظاہری بات ہے جو ایک نارمل لیول پہ تو یہی ہے کہ ریسیپروسٹی میں کہ جن جگہوں سے ان کے سفارتکار نکالے گئے ہیں وہ بھی ریسپانس کر دے, لیکن دوسرے لیول پہ وہ میرا خیال ہے کہ معاملات امریکہ کے لیے اور نیٹو کے لیے مشکل بھی کر سکتا ہے, خاص طور پہ شام میں تو مڈل ایسٹ میں تو انوالومنٹ اس کی ہے ہی, دوسری طرف افغانستان میں بھی روس کا رول بڑھ رہا ہے, اور جو ریسنٹ الزامات آئے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید طالبان کو اسلحہ بھی اب فراہم کر رہا ہے, تو وہ ایسی ضروری نہیں کہ وہ صرف سفارتکاروں کے ہی ہو, وہ تو ظاہری بات ایک سمبولک اور سب کو نظر آنے والی چیز ہے, لیکن جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ یہی ہیں کہ وہ جو دوسرے معاملات ہیں اس کو کمپلیکیٹ کر سکتا ہے, ایسے ہتھیار اپنے دوسرے ممالک کو دے سکتا ہے کہ جو کہ ویسٹرن ایلائز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, مثلا ایران کو وہ ماضی میں اپنے کچھ ایئر ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہتھیار دینے کے وعدے کرتا رہتا ہے, کبھی اس نے ڈلیور نہیں کیے, لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو وہ پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے جو اسرائیل کی, اسرائیل تو نہیں جو ان کا نیوکلیئر جوہری پروگرام ہے اس کو کے دفاع کو کافی اسٹرانگ کر سکتا ہے, تو اس طرح کے مختلف سٹیپس ہیں جو وہ لے سکتا ہے کہ جو صرف سفارتی لیول پہ نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جو کہ ازبکستان میں افغانستان کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس کے بارے میں ہے, لیکن اس سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں اس وقت فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور فیس بک پر ہمیں بہت سارے لوگ اس وقت کانٹیکٹ کر رہے ہیں, امیر سندھو صاحب ہیں, ثناء اللہ صاحب ہیں, اویس قاسم صاحب ہیں, حسن شہزاد ہیں, ملک اعظم ہیں, ان لوگوں نے کئی کمنٹس بھی کیے ہیں, اور آپ ہمیں ٹیلی فون مفت ٹیلی فون کی سہولت کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو برائے کرم ہمیں کال کیجیے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب مزمل شنواری صاحب موجود ہیں جو افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ صاحب کے ایڈوائزر ہیں, اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے, اور تھوڑی دیر میں جرمنی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین یاسا بھی ہوں گے جو ایک افغان جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں, پھر ان صحافیوں سے اور ان تجزیہ کاروں سے ان کا ان پٹ لیں گے.
افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں ازبکستان میں کثیر الملکی کانفرنس شروع ہو گئی ہے جس میں افغان صدر اشرف غنی بھی شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں شریک پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ خواجہ آصف کر رہے ہیں, جبکہ اس کانفرنس میں امریکہ اور روس کے نمائندے بھی شریک ہیں. ازبکستان میں ہونے والی کانفرنس کا اہم مقصد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت کی راہ ہموار کرنا ہے. واضح رہے کہ 28 فروری کو افغانستان میں ہونے والی کابل پروسیس نامی کانفرنس کے موقع پر صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی, جس سے پاکستان سمیت کئی ممالک نے ایک مثبت اقدام قرار دیا تھا. پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کرتی رہے گی. صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو دورہ افغانستان کی دعوت بھی دے رکھی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ریاست کی سطح پر مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ساتھ افغان امن عمل پر بھی بات چیت کی جا سکے. پاکستان کی طرف سے افغان صدر کی دعوت کو مثبت قرار دیا گیا تھا, تاہم تاحال پاکستانی وزیر اعظم کے مجوزہ دورہ کابل کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے.
مزمل شنواری صاحب, یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ انوالو ہیں ان معاملات میں, صدر اشرف غنی صاحب نے دعوت بھی دی ہے, طالبان پر پریشر بھی بڑھ رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے ازبکستان کانفرنس, تاکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور کیا جا سکے, آپ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اس کانفرنس سے؟
سارے پروسیسز تھے اس میں زیادہ تر ویسٹرن انفلوئنس کانفرنسز تھے. اس مرتبہ اس طرح یہ جو انیشیٹو پاکستان نے لیے کہ افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ اس پر زیادہ تر فوکس کیا سکتی ہے کہ سینٹرل ایشین جو ایکٹیو رول یہاں پر کھیلنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جب ازبکستان سامنے آتے تو آٹومیٹکلی رشیا کی بھی وہ سپورٹ آتی ہے, کیونکہ اب جو ٹیررزم کا مسئلہ بنتا ہے افغانستان میں اس سے زیادہ تر تشویش جو ہے وہ رشیا اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, تو اس پر یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپین یونین کی جو سپورٹ تھی براڈر اس کانفرنس میں, اور پریزیڈنٹ مرزایف کی بھی جو سپورٹ تھی اس میں جس کے انوگرل سپیچ کی تھی, تو یہ سارے اس طرح انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک جو براڈر پریزیڈنٹ غنی کا جو ایک طرح موجود کرتا ہے کہ میں انٹرنیشنل کانفرنس لینا چاہتا ہوں ٹیررزم کے اگینسٹ اور ٹیررسٹ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو کنسنسس پر وہ بات کر رہے تو ویسٹرن جو پالیسی میکر ویسٹرن کنٹریز ہے وہ سپورٹ کر رہے, اب وہ چاہتے کہ ریجنل جو ملک ہے یہاں پر وہ بھی سپورٹ کرے, جس میں سینٹرل ایشین جو وہاں پر ڈائریکٹ نیبر ہے, رشیا جو انڈائریکٹ نیبر ہے, اور جو اور دوسرے ملک ہیں جو ریجن میں, تو وہ ان لوگوں کو سارے کٹے لے کر آگے جانا چاہتا ہے پریزیڈنٹ غنی کی پیس کے کا جو ایشو ہے اس کو سپورٹ کر لے, تو یہ ایک اچھا اسٹارٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ عین وقت میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ کتنا جو طالبان پر انفلوئنس ہے اس ملکوں کی جو مینلی رشیا ہے اور چائنا ہے, یہ کتنا زیادہ ہے اور یہ لوگ کتنا رول اس میں نبھا سکتا ہے, تو یہ بات پھر بھی ڈسکس ہو رہی ہے. لیکن آٹومیٹکلی جب بات کرتے جو بھی انیشیٹ ہو کہ وہ پیس کو پش کرے تو وہ افغانستان کے فائدے میں ہے, اور دوسرا یہ ایک اپرچونیٹی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ غنی نے کابل میں جو کابل کانفرنس کی میٹنگ ہے اس میں ایک کلا آفر دیا تھا طالبان کو, اب اس کو ریٹریٹ کیا اس نے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا سپورٹ بھی ملا جب EU کا جو ریپرزینٹیٹو تھی اس نے کہا کہ اگر طالبان ایکسیپٹ کر لے تو وہ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں طالبان کو کہ ان کے جو نام ہے بلیک لسٹ میں اس کے نکلوائے, تو یہ بہت سارے پازیٹیو میسج ہے کہ آگے جا رہے طالبان کے ساتھ, تو ہوپ فلی اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا طالبان اور پیس کی پروسیس پر.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کہ طالبان جو اس وقت تو افغانستان کے بڑے اچھے خاصے حصے پر کنٹرول بھی رکھتے ہیں اپنا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عوام میں بھی ان کی جڑیں ہیں یا یہ کہ عوام میں وہ کہیں نہ کہیں پاپولر ہیں, وہ کس بنیاد پر دباؤ قبول کریں گے بغیر اپنی شرائط منوائے ہوئے مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے؟
بہت شکریہ. جہاں تک اس کانفرنس کا تعلق ہے تو واقعی یہ جو کابل میں جو کانفرنس تھا وہاں پر اشرف غنی نے طالبان کو ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ماننے اور ان کو ایک رول دینے کی بات کی تھی اور بات چیت کے لیے, لیکن یہ اسی طرح تقریباً اعادہ ہے. البتہ ایک چیز اس میں تقریب جس بات کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجنل اپروچ ہے اس کو اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, اور پاکستان کی اپنا جو وزن ہے اس طرف کہ افغانستان کے پیس کے بارے میں ایک ریجنل اپروچ کو اڈاپٹ کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے نہیں بلکہ جنگ کا اختتام ضروری ہے, جنگ لڑنا ضروری نہیں ہے, اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو دیش ہے اور دیش کے خلاف سب کی ہے اور جو وہ بھی ایک پہلو ہے جس کو ریجنل سطح پر ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک طالبان کی بات ہے تو ان کے دو ایشو, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے افغانستان کی طرف سے ہے اور وہ افغانستان کو ایک سوورن گورنمنٹ کا مقصد نہیں سمجھتے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو امریکن فورسز ہیں یا امریکہ جو ہے اور اس کے پاس سارے اختیارات ہیں, تو جب تک امریکہ اپنا وزن اپنے پتے اور اس کانفرنس کے بارے میں چیزوں کے بارے میں کھل کر نہیں آتا, اپنا ٹائم ٹیبل نہیں دیتا اور یا سامنے نہیں آتے تو بھی کمٹ نہیں کر رہے ہیں.
اچھا
وہ مختلف آپشنس کو روح مطلب بات چیت کا راستہ بھی اختیار کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ جو جنگ میں ان کو پچھلے دنوں میں کچھ زیادہ دباؤ افغان حکومت پر آیا ہے اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے اور جو امریکہ ہے اس کو کسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے لیٹر بی سے لکھا تھا امریکی حکومت کو اور سینٹ کو کہ اس کو دباؤ میں لا کر وہ اپنے طور پر کچھ کمٹ کر جائے افغانستان کے پیس کے بارے میں یا بات چیت کے بارے میں.
اچھا
تو یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے اور میرے خیال میں کہ ریجنل کنٹریز بھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں اور اشرف غنی بھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ مین کنٹینشن ایشو یہی ہے. جب اس کو ٹیکل کیا جائے گا تو میرے خیال میں کہ طالبان پھر بات چیت پر آمادہ ہو جائیں گے اور ڈائریکٹ وہ افغان حکومت سے بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے افغانستان کے حکومت کو اٹانومس یا اپنا ٹائم ٹیبل دے کر یا اپنا وزن اس میں ڈال کر کھل کر تو پھر یہ بات چیت میرے خیال میں کچھ جھٹ پکڑ سکتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ خیز بھی ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر حسین جیسا یہ فرمائیے کہ طالبان ظاہر ہے کہ ایک بڑی فورس بھی ہیں لیکن ایک طرف وہ اپنی حکومت سے بھی دباؤ میں ہیں, انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, دوسری جانب ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ داعش بھی ہے. کیا یہ دباؤ اتنا کافی ہے کہ وہ اب مذاکرات پر تیار ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں ڈاکٹر حسین جی؟ صاحب لائن پر ہیں.
جی آپ کا کہنا بجا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ظفری صاحب کے جتنے بھی کنسرن پارٹیز ہیں ہمارے ڈومیسٹک ریجنل اور انٹرنیشنل سب ہی, چونکہ یہ ایشو بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے تو وہ سارے کے سارے دباؤ میں ہوں اور سب چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی ایک رائے حل نکلے جو ایکسیپٹیبل ہو حد اکثر کنسرن پارٹیز کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں. البتہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان ایک ایسا گروپ ہے جو کہ چاروں طرف سے دباؤ کا شکار ہے, اور آپ نے یہ درست کہا کہ گرچہ شمالی افغانستان میں ان کے درمیان بہت ہی اچھے مراسم ہیں اور وہ بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے عمل کر رہے ہیں, لیکن جنوبی افغانستان میں ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں. سرٹنلی داعش جو ہے وہ آگے چل کے ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پر وہ ابھر سکتا ہے اور طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے.
اچھا شنواری صاحب, دو سوالات ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے طالبان آج افغان حکومت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, کل داعش بھی اسی فارم میں ابھر کر سامنے آ سکتی ہے؟ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن فورس کے کمانڈر ہیں جنرل نکلسن, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیلیوریز ہیں طالبان موومنٹ کے لیے وہ تاجکستان سے آتی ہیں, اور تاجکستان نے اس کی شدت سے تردید کی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ وہ وہاں پر امن کے قیام کے لیے کوشش ہیں. حقیقت کیا ہے اس میں؟
پہلے بات یہ ہے کہ طالبان اور داعش میں بہت ڈفرنس ہے. طالبان جو انٹرنل لوگ تھے زیادہ تر وہاں پر, اور اس کی سپورٹ اس لیے کہ ان کی جو مینٹیلٹی تھی وہ یا ریلیجیس آئیڈیالوجی وہ حنفی مذہب کی تھی, تو اس کے لیے تھوڑا سا جو انٹرنلی افغانستان میں ایکسیپٹنس تھا اسی ٹائم پر جب یہ لوگ اس ٹائم پر آئے تھے تو سول وار تھے اور یہ لوگ اس کے سمجھتے تھے کہ یہ پیس لے کر آئے, لیکن بعد میں اس طرح بانا کی پرابلم ہے. مسئلہ داعش میں یہ ہے کہ وہ سرسخت جو وہابیزم کی طرف جا رہی ہے اور اس طرح کہ اس کے لیے ایکسیپٹنس افغانستان میں نہیں, تو اس لیے داعش کا میں تو کوئی رول نہیں دیکھ سکتا ہوں افغانستان میں. وہ ریزسٹنس کریں گے کچھ کریں گے, لیکن اس طرح جب طالبان آئے تو اسی طرح داعش نہیں آ سکتی, کیونکہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ زیادہ تر وہابیزم کی طرف ہے اور شدت پسند ہے جاتا کیونکہ وہ افغانستان میں اس کے لیے اتنا ایکسیپٹنس نہیں دے گا. دوسری بات یہ جنرل نکلسن نے کہا, یہ اس کی رائے ہے, گورنمنٹ افغان گورنمنٹ نے اس میں اس پر کچھ نہیں کہا اور افغان گورنمنٹ یہ بھی نہیں کریں گے جب تک ان کے ساتھ ایویڈنس نہ ہو کہ جس طرح یہ کچھ ہوتا ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے یو ایس پر اور یو ایس جنرل پر, لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کوئی چیز سامنے نہیں آئی, کیونکہ ہمارے جو ریلیشن ہے تاجکستان کے ساتھ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, اور جو بہت اچھے ریلیشن تھے طالبان کی طرف اس میں وہ اس کے آہیا ہو سکتی ہے نظر ہو سکتی ہے, تو اس پر میں نہ کچھ بولنا چاہتا ہوں اور نہ کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کوئی ایلیگیشن نہیں ہے.
اچھا آپ تینوں ہمارے ساتھ آئیے گا, ہمارے کچھ کالرس ہیں شاید آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہیں. متین سلیمانی صاحب ہیں, جی فرمائیے.
سر السلام علیکم. سر میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب کا متمنی بھی ہوں.
جی
سر, یہ سابق صدر افغانستان کرزئی صاحب نے خود کہا تھا, اخبار میں آئی تھی کہ امریکہ داعش کی مدد کر رہا ہے. ابھی تک افغانستان حکومت اتنی بیکار حکومت ہے اس کی تصدیق نہیں کرائی کہ امریکہ کرتا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے ابھی تک انہوں نے یہ تصدیق نہیں کی کہ روس والی تیل اسلحہ اور جو نائٹ ویژن ویپنز ہے وہ دے رہی ہے, اسلحہ دے رہی ہے, اس کی بھی تصدیق نہیں کی.
اچھا اب سن لیے, جواب سن لیجیے نا,
کیسے جنگ جیت
صحیح صحیح. شنواری صاحب آپ جواب دیں گے ان کا؟ جی کوشچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روس مدد کر رہا ہے طالبان کی, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
جو جنرل بات یہاں پر ہوتی ہے
ثابت نہ ہو, سید حسیب حسین شاہ کشمیر سے. جی فرمائیے.
راولہ پور کشمیر سے بول رہا ہوں.
جی
میں پہلے موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ روس اکیلا اور نیٹو کے 29 ملک میں امریکہ کے وہ جو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ روس ان سب سے طاقتور ہے.
صحیح.
اور دوسری بات جی جو طالبان کی بات کر رہے ہیں, یہ تو روس کے خلاف ہے. یہ جو چچنیا میں انہوں نے روس کے خلاف جنگ کی تھی اور روس نے تباہ کیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ وابی العقیدہ لوگ ہیں جو روس کے خلاف اور مسلمانوں کے ملکوں میں تباہی مچا رہے ہیں, تو ان کی سپورٹ بھی بنیادی طور پہ امریکہ ہی کر رہا ہے. تو یہ بس یہ میری آپ.
اچھا آزاد خان آزاد صاحب سکر سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم جعفری صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی ہاں سر, میرا یہ ایک گزارش ہے, یہ میرا ایک مشورہ ہے, رایا ہے, سوال نہیں ہے. اشرف غنی صاحب نے جو خلوص نیت سے طالبان کو چیلنج کیا ہے, تو ابھی طالبان پر فرض ہے کہ وہ زیادہ افغان نسل کو خودکشی سے بچائیں اور وہ بات کریں.
بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا جناب, میں بے انتہا شکر گزار ہوں. جناب مزمل شنواری صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب اور ڈاکٹر حسین جیسا صاحب, میں تینوں صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی اہم کانفرنس کے بارے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان ڈیپتھ انالیسز دی ہم کو اور ہمارے سننے والوں کو. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ بھارت میں انڈس واٹر کمیشن کی پاکستان اور بھارت کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل زیر غور آئیں گے. ظاہر ہے کہ آپ بھی مسائل دونوں ملکوں کے درمیان خاصے شدید ہیں. اس بارے میں ہمارے ساتھی ہیں دہلی سے سہیل لنجم صاحب, ان کی ایک مختصر رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. خالد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو واٹر ایکسپرٹ ہیں پاکستان سے.
سندھ طاس آبی معاہدے کے تحت آنے والے متعدد امور پر تبادلہ خیال کی غرض سے بھارت اور پاکستان کے مابین جمعرات اور جمعہ کے روز نئی دہلی میں پرماننٹ سندھ کمیشن کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے. رپورٹوں کے مطابق آبی کمیشن کا یہ 114واں اجلاس ہوگا. سندھ طاس معاہدے کی روح سے سال میں کم از کم ایک بار یہ اجلاس منعقد ہونا چاہیے. بھارت کے انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینہ, وزارت خارجہ کا ایک نمائندہ اور تکنیکی ماہرین اجلاس میں شرکت کریں گے, جبکہ پاکستان کے 6 رکنی وفد کی قیادت سید محمود مہر علی شاہ کریں گے. یہ اجلاس دونوں ملکوں کے مابین سفارتکاروں کو ہراساں کیے جانے کے الزامات سمیت متعدد معاملات کی وجہ سے پیدا شدہ کشیدگی کے تناظر میں منعقد ہو رہا ہے. حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کے رائٹل ہائیڈرو الیکٹریسٹی پاکل دل اور لوور کلنئی پروجیکٹ پروجیکٹوں سے متعلق امور اجلاس میں زیر بحث آ سکتے ہیں۔ مذکورہ تینوں پروجیکٹ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پڑتے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ چونکہ چناب بیسن میں واقع ہیں، اس لیے ان سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن بھارت کا اصرار ہے کہ ان پروجیکٹوں کو معاہدے کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔
جی خالد مصطفیٰ صاحب، یہ جو اس وقت ایک بعض پروجیکٹس کے بارے میں اور بعض ڈیمز کے بارے میں کنٹروورسی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان اجلاسوں میں اس قسم کے معاملات طے ہو سکتے ہیں؟
جی دیکھیں، یہ تو انڈر جو ایس او پیز ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں، ان میں پہلی سٹیج آتی ہے پرمننٹ مشن آف انڈس واٹرز، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو اس لیول پہ دونوں ممالک کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس پہ آبجیکشنز کرتے ہیں اور انڈیا والے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ دور نہ کر سکیں تو پھر جو لو ریپیرین کنٹری ہوتا ہے یعنی کہ جو پاکستان ہے، اس کے پاس آپشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، یا تو کورٹ آف آربیٹریشن پہ جائے یا وہ نیوٹرل لیول پہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور وہاں پہ مقدمہ لے کے جائیں۔ اور ابھی تک تو واٹر پرماننٹ کمیشن آف انڈس واٹر لیول پر صرف تربل کا ایک ایشو تھا، وہ اس پہ پاکستان نے آبجیکشن لگایا تھا، تو وہ ابھی تک وہ پروجیکٹ نیویگیشن کا وہیں پہ پڑا ہوا ہے ان کا، اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ جو پروجیکٹس تھے اس میں بگلیار پروجیکٹس بھی گیا تھا، ہم نیوٹرل ایکسپرٹس پہ گئے تھے کشن گنگا، اور یہ جو لیٹسٹ یہ رتلے پاور پروجیکٹس ہے اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کورٹ آف آربیٹریشن پہ جائیں جہاں پہ انڈیا نے آبجیکشن لگایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ایکسپرٹس کے لیول پہ یہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے جو کہ جس نے انڈس واٹر ٹریٹی میں ہمارا ایک بروکر کا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے پھر دسمبر 2016 میں جو ڈیڈ لاک آ گیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان میں، کیونکہ انڈیا چاہ رہا تھا کہ یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے لیول پہ یہ ایشو سال ہو، اور پاکستان چاہ رہا تھا کہ یہ کورٹ آف آربیٹریشن ہو، لیکن مین وائل پتا چلا کہ انڈیا نے ایک اور پلان بنایا ہے، اور وہ پاکستان کے جو دو دریا ہیں چناب میں اور جہلم پہ تقریباً مزید 6 پروجیکٹس بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو جنریٹ دا الیکٹریسٹی وہ تقریباً 6,322 میگا واٹ ہوگی۔ تو چونکہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی پرماننٹ کمیشن آف انڈس واٹرز پہ وہ 2015 فروری کو ہوئی تھی، اس کے بعد ڈیڈ لاک جب آ گیا ہم دونوں ممالک کے درمیان میں، تو وہ ڈیڈ لاک جو فائدہ ہوا وہ انڈیا کو ہوا۔ انڈیا نے مین وائل کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور وہ 31 مارچ سے پہلے پہلے یا 31 مارچ کو وہ اس کی باقاعدہ فارمل انوگریشن کر رہے ہیں، اور جس کے اگینسٹ ہم کیس لے کے جانا چاہ رہے تھے کورٹ آف آربیٹریشن پہ، تو یہ وہ انہوں نے پروجیکٹ یہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اب جا کر ہمارا جو ہے پرماننٹ کمیشن آف انڈس واٹر لیول پہ ہمارا جو اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری دی تھی، وہ بڑی ہی خوفناک تھی، وہ یہ تھی کہ دریا جہلم میں بہت زیادہ ڈپ آ گئی تھی، اور ہمارا جو تھا واٹر فلو وہ تقریباً 82% کم ہو گیا تھا،
82% پاکستان کو
جی وہ کمی واقع ہوئی تھی، اور ہمارا ایک جو واٹر ریگولیٹر ہے جس کو ہم ایسا کہتے ہیں، اور جو پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ہمارا جو پاکستان کمیشن آف انڈس واٹر ہے سید میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ آپ انڈیا سے بات کریں کہ دریا جہلم میں بہت ڈپ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے 82% کا جو واٹر لاس ہوا ہے ہمارے فلو میں، تو ہمارا تو بوائی کا سیزن ہے، ربی میں ہمارا ساری میچیور ہو رہی ہے کراپ، تو ہمیں تو واٹرنگ کی اصل ضرورت ہے۔ تو میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ انڈیا ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہا۔ تو اس تناظر میں اب جو ملاقات ہو رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں یہ 6 نئے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، اس پہ پاکستان اپنے اعتراضات اٹھائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انسپیکشن بھی کرے جا کے ان کے ڈیزائنز کی۔
اچھا،
اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پوچھے گا کہ جو جہلم دریا جہلم پہ جو ڈپ آئی تھی اس کی کیا وجوہات تھی، کیونکہ جو سٹوری میں نے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تربل کے مقام پر ایک ربر ڈیم بنایا ہے، وہاں اس کی فلنگ کر رہے ہیں، اور کشن گنگا کی جو انہوں نے ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی پانی بھرنا شروع کر دیا ہے۔ جی
اچھا خالد مصطفیٰ، یہ بتائیے کہ جو پروجیکٹ انڈیا بنا رہا ہے، جو ڈیمس بنا رہا ہے، اسے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟
دیکھیں سر، انڈیا کہتا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ لکھا ہے کہ 3.6 ملین ایکڑ فیٹ واٹر جو ہے وہ جو پاکستان کے جو ریورز ہیں وہاں پہ وہ سٹور کر سکتا ہے, یعنی وہ ہوگا رانا دا ریور, لیکن ان کی سٹوریج کیپیسٹی وہ اتنی رکھ سکتے ہیں. اور اگر ایک ایمینٹ ایکسپرٹ گزرے ہیں ویسٹ کے اور وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کا نام تھا جان برینکوئے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پاکستان کے دریاؤں میں کافی تعداد میں انہوں نے بنائے تو پھر انڈیا کے پاس کیپیسٹی آ جائے گی ٹو مینوپولیٹ دی واٹر فلوز, اور وہ پاکستان کا جو بوائی کا سیزن ہوگا, جو کراپ سی کی کلٹیویشن کا سیزن ہوگا, وہ پانی روک سکیں گے. تو اس سے پاکستان کی جو بوائی کا سیزن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اور اس کا پھر یہ بھی اثر ہوگا کہ یہاں پہ جو موسمیاتی تبدیلیاں جو آئیں گی, تغیر جو آئے گا پاکستان میں, وہ اس پہ بڑا مضر اثرات مرتب ہوگی. جی
بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں ایک منٹ آپ میرے ساتھ رکیں, شاید ہمارے ایک کالر ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سے. لیا سے خالد حسین صاحب. جی خالد صاحب فرمائیے, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی میرا انہی خیال سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو نئی دہلی میں ہو رہے ہیں اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو ہمارا تو جو ربیع کا سیزن ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, اس کی بجائے اگر عالمی عدالت انصاف میں جایا جائے تو وہ بہتر نہیں ہے؟
جی سر. جی خالد صاحب, خالد مصطفیٰ صاحب جواب دیں گے آپ ان کا.
آربٹریشن کہتے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان گیا ہوا ہے, لیکن انڈیا نے اعتراض کر دیا ہوا ہے جو رتلی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اور کشن گنگا کے جو ڈیزائن کے حوالے سے جو پاکستان نے اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ایکسپرٹ پہ اس کا فیصلہ کر لیں, اس لیول پہ کر لیں, تو وہ ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے. وہ ڈیڈ لاک تقریباً اس کے جو اب تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے کہ وہ ڈیڈ لاک اسٹل ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں, اور کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اس ڈیڈ لاک کا فائدہ انڈیا کو ہوا ہے کہ انہوں نے کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا لیا ہے اور اس کی وہ فارمل انوگریشن 31 مارچ سے پہلے کر رہے ہیں. تو ایکچولی ہمیں انگیج رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو کمیشن آف انڈس واٹرز ہے, یہ ہائیلی ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے اور بہت زیادہ ان میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے جو انٹرنیشنل واٹر ایشوز کو سمجھتے ہوں اور جو انوائرمنٹ کے انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان پہ ان کو فلی جو ہے نا ان پہ یعنی کمانڈ حاصل ہو. وہ ہم لیک کرتے ہیں. ہم جب بھی مقدمہ دائر کرتے ہیں کورٹ آف آربیٹریشن میں یا عالمی عدالت میں تو ہم کوئی لائرز کی فرم جو بین الاقوامی یا انٹرنیشنل جو لا فرم ہے اس کو ہائر کرتے ہیں. وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ انڈیا ان کو ری ہائر نہ کر لے کہیں, تو یہ بھی ڈر خوف رہتا ہے. لیکن انڈیا کی اگر ٹیم کو اگر انالیسس کیا جائے, تجزیہ کیا جائے, تو انہوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, سارے واٹر ایکسپرٹس ہیں, تو وہ ان کی اپنی ایک اسکواڈ بھی ہے, ٹیم ہے, لائرز کا اپنا ایک اسکواڈ ہے ان کا, تو وہ کسی پہ بلیو نہیں کرتے اور ان کا اپنی کیپیسٹی جو ہے ٹو فائٹ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول انہوں نے بہت زیادہ بڑھائی ہوئی ہے, جبکہ پاکستان کی بالکل نہیں ہے, اور پاکستان کو اس طرف خاص توجہ دینے کی اصل ضرورت ہے.
بہت شکریہ آپ کا جناب خالد مصطفیٰ صاحب. اور سامعین ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. پاکستان میں ایک نئی سیاسی جماعت قائم ہونے جا رہی ہے, یہ پوچھیں گے اپنے ماہرین سے کہ جہاں پر آلریڈی اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر ایک اور نئی سیاسی جماعت سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے عبد المنان کاکڑ صاحب سے جن کا تعلق بلوچستان یونیورسٹی سے, اور سلمان عابد صاحب سے جو ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ویلکم بیک. جی سب سے پہلے تو میں کاکڑ صاحب آپ سے سوال کروں گا, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کی فیلڈ اتنی کنجسٹڈ ہے آلریڈی, ایک اور پارٹی بنانے سے کیا سیاسی منظر نامے میں اضافہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ کاکڑ صاحب
جی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی تو ویسے بھی کوئی کمی نہیں ہے, غالباً کوئی 300 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں چھوٹے بڑے موجود ہیں, وجود رکھتے ہیں. یہ جو نئی پارٹی کا مسئلہ ابھی آیا ہے اور نئی پارٹی بننے جا رہا ہے, تو وہ بھی پاکستان میں تو نہیں, بلوچستان کے حوالے سے جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہے یا جہاں تک میرے معلومات ہے بلوچستان کے حوالے سے ایک پارٹی بنائی جا رہی ہے, شاید وہ ایک دو تین دن میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. تو اس سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے منشور میں کیا نکات شامل کیے جاتے ہیں, اس کا سیاسی لائحہ عمل کیا ہوتا ہے اور اس کو کون سا پولیٹیکل پروگرام لے کے آئے گا, اس کے اکنامک ریفارمز کیسے ہوں گے, اس کے جو ہے وہ کرپشن کے اگینسٹ کیا اس کا پروگرام ہوگا. اب وہ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے, ان کے پس پردہ قوتیں کون سی ہے, وہ عوامی جذبات اور عوامی مسائل کو لے کے آگے بڑھیں گے یا وہ پھر اپنے پرسنل, جیسے پاکستان میں عموماً یہ ہے کہ پرسنل انٹرسٹ کو لے کے بعض پولیٹیکل لیڈر یا بعض پولیٹیکل پارٹیاں یا بعض اشخاص پرسنالٹیز یہ چیزیں لے کے آتے ہیں پولیٹکس میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, وہ کوئی نیا پروگرام لے کے آ جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کا جو منشور آئے گا اس کا لائحہ عمل آئے گا, تب کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یا یہ کامیاب ہو سکتی ہے یا یہ ناکام ہو سکتی ہے. بظاہر تو لگتا ایسا ہے کہ اس میں وہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہے یا جو سابقہ حکومت میں شامل تھے یا موجودہ حکومت میں شامل ہے, سننے میں یہی آ رہا ہے کہ لیڈرشپ ان کے ہاتھوں میں ہوگی. اب وہ مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں, کچھ اس میں نیوٹرل قسم کے بھی لوگ ہیں جو ماضی میں یہاں رہے ہیں, اور یہ لوگ جا کے پھر ایک پارٹی بنائیں گے. اب اس میں پھر وہ کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں یہ ہم بعد میں کچھ کہہ سکیں گے, مگر لگتا یہ ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی نیا پروگرام ان کے پاس نہیں ہوگا, ایک ایسی اٹریکٹیو پروگرام مجھے نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پولیٹکس میں اتنا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, حکومتوں کے حصے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, انہوں نے کسی حد تک نمائندگی کی ہے, کبھی کسی نواز لیگ کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے, یہاں چند قوم پرست پارٹیوں کے حوالے سے, اس طرح کا کچھ لوگوں کا نام آ رہا ہے, شاید دو تین دن میں یہ پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی.
صحیح. سلمان عابد صاحب, سیاسی جو منظر نامہ ہوتا ہے اس میں عام طور پر اس قسم کی چھوٹی جماعتیں جو بنائی جاتی ہیں, علاقائی جماعتیں, ان کا مقصد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بارگیننگ پوزیشن میں آئیں بڑی پارٹیوں کے ساتھ. کیا آپ اس نئی پارٹی کا جو آئندہ ایک دو دن میں جس کا اعلان ہونے والا ہے یہی مقصد سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بار بار نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب کر سے وزیر اعظم بلوچستان سے آئے گا, بہت اچھی بات ہے, چھوٹے صوبوں سے بھی آنا چاہیے, لیکن کیا واقعی وہ پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ 2018 کے انتخابات کے تنازع میں ایک نئی صف بندی جو ہے پورے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ متحدہ مجلس عمل بحال ہوئی ہے, اسی طرح سے بلوچستان کے اندر ایک بڑا پولیٹیکل ویکیوم تو موجود تھا, کیونکہ جو بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس میں پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل کیو ہے, جے یو آئی ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہ کوئی بڑا رول اس طرح سے ادا نہیں کر سکے, اس وجہ سے ایک ویکیوم تو موجود تھا. اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بعد بلوچستان میں جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ایک آزاد حیثیت کے ساتھ ایک آزاد جماعت بنا کر اپنا انتخاب لڑنا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پہ نئی سیاسی جماعت جو ہے انتخابات کے تناظر میں بن رہی ہے اور وہ بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرے گی اور ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن کے ساتھ انتخاب لڑنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ اس جماعت میں پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو کے سابقہ لوگ بھی شامل ہیں. اس کا خیال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑا گروپ بنے گا, اور خاص طور پہ جو چیئرمین سینٹ بننے کے بعد لگتا یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ طاقتور ہوگا اور یہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مختلف یا تو الائنس کرے گا یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے لیے ایک بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سابقہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس دفعہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی, مالک صاحب کی حکومت تھی, وہ بلوچستان کے لوگوں کو ڈلیور کچھ نہیں کر سکے ہیں, کیونکہ یہاں سے اگر یہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو لوگوں میں بھی ان کے بارے میں اچھا تاثر ضرور پایا جا سکتا ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو کس الائنس کے ساتھ آئیں گے یا کس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی موو ہے بلوچستان کے اندر سے ایک نئی سیاسی جماعت بنا کر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ گیون ٹیک اچھی پوزیشن پہ کرنے کے لیے وہ پوزیشن پہ آ جائے تو اس کا فائدہ ہوگا. ادر وائز یہ کوئی بڑا انقلابی پارٹی جو بننے جا نہیں رہی اور نہ کوئی یہ اصولی اور نظریاتی جماعت ہے, اصل میں تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو 2018 کے انتخابات ہیں اس میں بلوچستان کے یہ لوگ جو ہیں اپنے لیے سیاسی اچھا جو ہے وہ زیادہ تلاش کر سکے اور بڑی جماعتوں کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے, آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا چیئرمین سینٹ لانا چاہتی تھی, لیکن ان لوگوں نے مل کر اپنے لیے بارگیننگ شیٹ ایسی کی کہ سنجرانی صاحب کے اوپر اتفاق کرنا پڑا. تو یہ ایک موو ہے, پولیٹیکل موو ہے,
اور اچھا موو ہے.
اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر؟
اچھا سلمان عابد صاحب, اگر آپ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پر بھی ایک نظر ڈالیں, ایم کیو ایم میں کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, فردر ڈیوائڈ ہو گئی ہے, خود مسلم لیگ نون میں اتل پتل ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, اور آج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب ملنے گئے ہیں, شاید ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے چیف جسٹس سے. تو یہ ہو کیا رہا ہے آخر ملک کے سیاسی منظرنامے میں؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاور پالیٹکس میں جو پاور پلیئرز ہیں ان کے درمیان بھی کشمکش چل رہی ہے, صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان کشمکش نہیں ہے, ایک پاور پلیئرز کے درمیان بھی کشمکش ہے, اور عمومی طور پر وہ جو پاور پلیئرز کے درمیان کشمکش ہے وہ سیاسی جماعتوں میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اسی لیے ایک نئی صف بندی جو ہے سیاسی جماعتوں کی سطح کے اوپر بھی ہو رہی ہے, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے آنے والا جو مستقبل کا منظرنامہ, چاہے وہ انتخابات کی صورت میں بنے اور چاہے وہ انتخابات میں تاخیر کی صورت میں نگران سیٹ اپ بڑا ہو جائے, یہ بنیادی طور پر اس وقت وہ لڑائی چل رہی ہے. اس کا کوئی عام آدمی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, نہ عام آدمی کے مسائل سے تعلق ہے. بنیادی طور پر یہ طاقت کے پیروں کے درمیان جو توازن ہے اس کو اپنے اپنے حق میں کرنے کی ایک لڑائی ہے, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کے نتائج کیا نکل کے سامنے آتے ہیں اور کون سا پلیئر جو ہے وہ سامنے رہتا ہے. جیسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہے کل جو ہے جو فیصلہ ہوا اس سے وہ اپنے لیے کافی نلا نظر آتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے لندن سیاست کو ہماری پیس اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے اندر بہت سی تبدیلیاں ہوں گی, اور ان تبدیلیوں کی نتیجے میں کچھ ایک نئی شکل بننے کی کوشش کی جائے گی یا کوشش کی جا رہی ہے, تو دیکھیں گے اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے انتخابات کے تناظر میں.
اچھا عبد المنان کاکر صاحب, یہ فرمائیے کہ اگر ایک جماعت تو بنتی ہے, جیسا کہ اعلان بھی کیا ہے سرفراز بگٹی صاحب نے کہ یہ جماعت بہت جلدی اناؤنس کر دی جائے گی, تو کیا جو موجودہ جماعتیں ہیں بلوچستان میں اس وقت ان کے اوپر کوئی اس سے اثر پڑے گا, یا ان کے حصے میں سے کچھ یہ اپنا حصہ نکالے گی؟
بلوچستان میں جو اکثر سیاسی جماعتیں ہیں اس میں آپ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام یعنی کہ اور دوسری جو ہے پشتونخوا انڈین عوامی پارٹی کے نام سے, اور یہ بلوچ ایریا میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کے نام سے پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں آلریڈی. نواز لیگ یا کاف لیگ یا پیپلز پارٹی کسی حد تک وہ کمزور ہے. ان پارٹیوں پہ کیا اثر پڑے گا اگر یہ نئی پارٹی کامیاب ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس میں کہ چونکہ جو موجودہ جو پاسٹ فائیو ایئر گزر گئے, پانچ سال جو گزر گئے سیاست میں, تو انہوں نے پشتونخوا امیلی عام پارٹی کو موقع دیا اور بی این پی میں پی این پی کو بھی موقع دیا, بزنجو صاحب کی جو پارٹی تھی پاکستان نیشنل پارٹی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے, نون والے بھی شامل تھے, اور پیپلز پارٹی کا تو وجود ہی نہیں ہے یہاں بلوچستان میں اسمبلی میں. تو ان پارٹیوں پہ یہ اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ پارٹی آلریڈی اپنا جو سیاسی وقار ہے یا جو اپنا سیاسی اثر ہے وہ کھو چکے ہیں, اس لیے کھو چکے ہیں کہ انہوں نے اسب معمول پاکستان میں بیتی گنگا میں آت دھونا شروع کر دیا, اور اتنے انہوں نے اپنے جو سیاسی پروگرام کو پس پشت ڈالا کہ ان کا جو بنیادی پروگرام تھے ان پارٹیوں کے جو حکومت میں رہے خصوصاً قوم پرست پارٹیاں, انہوں نے تو اپنا پروگرام بھی سارا ختم کر دیا. ناک رگڑنے کے بعد جو ہے عوام میں بھی ان کا جو ہے وہ اثر و سوخ ختم ہو چکا ہے, اس لیے نئی پارٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے. اور کچھ ایسی پارٹیاں جو آلریڈی موجود ہے, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این پی ایک پارٹی موجود ہے, سردار عطا اللہ مینگل اور اختر جان مینگل کی پارٹی موجود ہے, اس کو بھی کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے, میں بھی کہ اس کو بھی تھوڑا سا حصہ مل جائے اس دفعہ. مگر باقی جو پارٹیاں ہیں میرے خیال میں ان کا جو ہے وہ حیثیت کم ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, کرپشن میں ملوث ہو گئے ہیں,
جی
میں ملوث ہو گئے ہیں. تو نئی پارٹی کی ضرورت تو ہوگی, مگر اگر وہ پارٹی عوام کے صفوں میں سے, عوام کے مفادات میں سے, یا جو مڈل کلاس ہے یا جو پسا ہوا طبقہ ہے بلوچستان کا, اگر وہ ان کے خواہشات اور ڈیمانڈز اور ان کے مسائل کے بیچ میں سے نکل کے آتی ہے تو ضرور کامیاب ہوگی. اگر وہ پھر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوگا اور اپنی سیاست اس کے پیچھے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ جاری رکھے گا تو میں بھی اس پارٹی کا بھی مجھے کوئی وہ نظر نہیں آتا.
بلوچستان
کے ساتھ تو میں ایکسکیوز می کہ بلوچستان کے ساتھ تو ویسے بھی ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی یہاں وجود ہی نہیں رکھتی تھی اور آصف زرداری قیوم سمرو کے ذریعے آ کے پوری اسمبلی کو خرید لیا انہوں نے.
اچھا میں اصل میں میرے کچھ کالرس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. افضل صاحب ہیں چکوال سے. السلام علیکم افضل صاحب, فرمائیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جعفری صاحب میری ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہے کہ اگر نئی پارٹی بنے گی تو یہ جیسے وہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں اور دوسرے محترم ہیں یہی پلیئر دوبارہ وہی نہیں ہوں گے جو پہلے لگاتار حکومت میں آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک نیا پلیٹ فارم بنانا ہے یا پارٹی بنانی ہے تو وہ اپنی اس حکومت میں رہ کے کیا ڈیلیور کر سکیں گے پبلک میں, یہ کائنڈلی کلیئر کر دیں.
کچھ بتائیں گے ابھی تو کلیئر کر چکے ہیں. ابھی کاکر صاحب نے یہی بات بتائی کہ اگر کوئی نئی چیز دیں گے تو یقیناً کچھ پذیرائی حاصل ہوگی ان کو. طارق سختائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی جعفری صاحب السلام علیکم. سر
وعلیکم السلام.
جی سر میرا جی قبلہ میرا سوال اپنے پینلسٹ سے یہ ہے کہ اگر وفاق کی اکائی کو جب نقصان پہنچتا ہے کسی پارٹی سے, اور ظاہر ہے ایک پارٹی 300 سے وہ پارٹیز آگے ہیں, نشانہ تو پہلے ختم ہو چکے ہیں. پارٹی بننا میرا خیال ہے کوئی ایسا حرج نہیں, البتہ جو علاق آئی اور مخصوص طبقات کی نمائندگی صرف وفاق کی اکائی کو چھوڑ کر مخصوص طبقے کی نمائندہ پارٹی ہو تو وہ میرا خیال نقصان دہ ہوگی. ویسے پارٹی بنانا آئین پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی کا حق ہے. بہت شکریہ.
محمد شفا صاحب چترال سے, فرمائیے. شفا صاحب بھی چلے گئے میرے خیال.
ہنگامی طور پر جو پارٹیاں بنتی ہیں وہ تو خود نہیں بنتے, اس کے بنانے والے کچھ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں. ابھی ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے جو کام لینا تھا وہ نہیں ہو سکا, کیا یہ جو پارٹی بن
جی ان کی لائن بہت خراب ہے, ان سے بات نہیں ہو پا رہی. ہم بتاتے چلیں کہ ہمیں فیس بک پر بہت سارے لوگ اس وقت تو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ کلک کر رہے ہیں اس پر. توصیف خان صاحب ہیں, پیر ربانی صاحب ہیں, عبدالصبور صاحب ہیں, شاہد زیب صاحب ہیں, دلدار صاحب ہیں, اور ایک بڑی تعداد ہے جو مستقل ہمیں کلک کر رہی ہے اس پر اور ہمارے پروگرام کو سن رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ ٹرائبل ایریا میں ایک صحافی کو اغوا کر لیا گیا, ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس کے بعد ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو صفدر داور صاحب ہیں جو سابق صدر ہیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے, اور پرویز شوکت صاحب ہیں جن کا تعلق پی ایف یو جے سے ہے.
قبائلی صحافی شاہ زمان محسود کو نامعلوم افراد نے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ٹانک میں ان کے گھر سے سوموار اور منگل کی درمیانی شب اٹھایا ہے. شاہ زمان محسود کا تعلق قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے ہے اور وہ کراچی سے شائع ہونے والے اخبار کے ساتھ منسلک ہے. شاہ زمان کے بھائی اسماعیل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ رات کی 1 بجے سفید کپڑوں میں ملبوس 5 افراد نے ان کے گھر پر چھاپا مار کر شاہ زمان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے. ٹانگ میں صحافیوں نے بتایا کہ گھر پر چھاپا مارنے سے قبل ان 5 افراد نے محسود پریس کلب پر بھی چھاپا مارا تھا. ابھی تک کسی فرد یا ادارے نے شاہ زمان محسود کی گرفتاری یا اغوا کے بارے میں کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے.
جی یہ بتائیے صفدر ڈاور صاحب, وہ آپ وہاں کے یونین ایکٹیوسٹ ہیں, صدر رہے ہیں آپ یونین کے, یہ قصہ کیا ہے؟ کیا واقعی وہ علاقہ بہت خطرناک ہے صحافیوں کے لیے؟
صرف یہ ہی نہیں بلکہ پورے ٹرائبل ایریاز کو اگر ہم دیکھیں, 9/11 کے بعد 2005 میں ہمارے دو جرنلسٹ پہلے ٹارگٹ کا نشان, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے, علی نور وزیر اور امیر نواب. اب یہ جو علاقہ ہے مسعود ٹرائب کا جو علاقہ ہے, تو اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں زمان مسعود بیٹ ایک ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو چکے ہیں, تو وہ بھی ہے. اب یہ زمان مسعود کا جو مسئلہ ہے, زمان مسعود کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیسے کیوں اتنے اس والدات کا طریقہ جو تھا وہ اتنا عجیب تھا کہ کالی رات کو یا اندھیری رات میں اس پہ چاپا مارنا اور اس کو اریسٹ کرنا پھر لے کے جانا. تو اس طرح کے واقعات صرف ساؤتھ وزیرستان یا مسعود ٹرائب میں ہی نہیں بلکہ پورے فاٹا میں ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہے.
اچھا تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان کو کون لے گیا ہے, کہاں لے گیا ہے, کیوں لے گیا ہے؟
میری تو بات ہوئی ہے لوکل جو جرنلسٹ ہے, اس میں دو اسٹاف سامنے آ رہے ہیں, ایک ان کے فیملی کا کہنا ہے, فیملی جو رشتہ دار ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو گھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں, اور وہ جو زیارت جرنلسٹ ہمارے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پریس کلب پہ چاپا مارا گیا ہے, ادھر سے لے کے گئے ہیں سادہ کپڑوں میں لوگ آئے اور ان کو لے کے گئے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل مارل بھی معطل کیا گیا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی ٹھیک سے نہیں بنائی تھی اس ایریا کے, یا اس ایریا کا جو پولیٹیکل مارل ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ اس علاقے کے, اس پہ بھی تو بات آ رہی ہے. کسی کا کہنا ہے کہ یہ ان جرنلسٹوں کو یا سلمان مسعود اور اس کے ساتھیوں کو ادھر پریس کلب میں ٹھہرنے کی یا اسٹے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی, جس وجہ سے یہ جو پولیٹیکل قدر ہے.
اچھا تو یعنی صورتحال ابھی واضح نہیں ہے بالکل بھی. اچھا پرویز شوکت صاحب, یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ جرنلسٹوں کے لیے ایک بڑی خطرناک ملک ہے, حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اور دوسرے گروپوں کا یہ کہنا ہے کہ اب کافی بہتر بنا دی گئی کنڈیشن, اب کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات ہے کہ صورتحال تو بہتر ہوئی ہے پہلے سے
جی,
اور وہاں جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ تیز ہوئی, اس میں ادھر ادھر دہشت گرد فرار ہو گئے زیادہ تر افغانستان میں, لیکن جو قبائلی علاقوں کے صحافی ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. بہت عرصہ پہلے جب طالبان نے اور دہشت گروپوں نے صحافیوں کو اپنی مرضی کی خبریں چھپانے کے لیے اغوا کیا, ٹارگٹ کلنگ کی, تو زیادہ تر جو قبائلی صحافی ہیں وہ پشاور منتقل ہو گئے تھے اور اب پشاور سے اپنے اپنے میڈیا کے لیے وہ خبریں دیتے رہے ہیں. یہ کافی عرصے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے
جی,
ان کا یہ محسوس جو
اغوا ہوئے جی
وہاں سے, لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا
کہ حقیقت
کیا ہے. لوکل بھی جو صحافی ہیں, لوکل تنظیم ہے, سلام مسعود صاحب ہیں, بڑے پرانے لیڈر ہیں, اور صفدر
داور
داور بھی, تو ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی پتہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں
آئی ہوپ دی بیسٹ
کہ ان کو کس لوگوں نے اغوا کیا اور کیوں اغوا کیا, کیا تو خبر انہوں نے جاری کی تھی, یا بعض کا فیملی بھی ہوتی ہے دشمنی یہاں پہ قبائلی علاقوں میں.
صحیح. اچھا میں چاہوں گا, ہمارے ایک کالر ہیں ملک نائب خان صاحب کو ہارٹ سے. جی ملک صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. جب صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شاہ زمان مسعود کا کوئی پشتون تحفظ مومنٹ سے کوئی تعلق تو نہیں تھا, ایک. دوسری بات یہ کہ یہ قبیلی علاقہ تھا, ایف آر تھا, یا جو بندوبستی علاقے سے اغوا ہوا, میں یہ عرض کر رہا ہوں. مہربانی, شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا. بتائیں گے آپ داور صاحب یہ کہاں سے تھے, کون سے علاقے سے تھے؟
منتقل ہوئے تھے, تو ادھر ٹانک میں اب جو مسعود تھا اس کے ساتھ یہ زیادہ تر ٹانک میں ہوتے. باقی بات جو
ویلکم.
بہت شکریہ آپ کا داور صاحب. ہمارے پاس اب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. سامعین ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. آپ اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی